الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق الطمانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ چند دروس قرآن میں اور دروس جمعہ میں آپ کی خدمت میں فلسفہ اخلاق، اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ذکر کی جا رہی تھیں. انسان کا جو اصل کمال ہے، انسان جن خوبیوں کا متحمل اور جن مبارک صفات کے ساتھ متصف ہو کر احسن تقویم کہلاتا ہے، وہ صفات کیا ہیں، وہ اچھائیاں کیا ہیں اور انسان کے اندر وہ خوبیاں کیا ہیں جو اسے انسان بناتی ہیں، اسے کائنات کا شاہکار بناتی ہیں، کائنات کے اندر سب سے حسین، سب سے اعلیٰ اور تمام تخلیق میں سب سے خوبصورت ماڈل اور نمونہ بناتی ہیں، اور وہ کیا بری خصلتیں ہیں، وہ کیا اخلاق رذیلہ ہیں کہ جس کو اپنا کر انسان اپنی قدر و قیمت، اپنی شان و شوکت کو کھو دیتا ہے اور وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس پر تسلسل کے ساتھ ہم نے کئی دروس آپ کے سامنے اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے ضمن میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے. گزشتہ جمعے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں چند بنیادی باتیں ذکر کی تھی اور علم الاخلاق کے حوالے سے جس کا دوسرا نام تصوف ہے، علم الاخلاق ہی کا دوسرا نام تصوف ہے اور تصوف کی خوبصورت تعریف علم الاخلاق ہے، اور علم الاخلاق کا آسان ترجمہ علم تصوف ہے جو حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کے اخلاق و کردار سے نظر آتا ہے. طبقات انسانیت کے اندر بعد انبیاء اور بعد صحابہ، یوں سمجھ لیجئے کہ حضرات انبیاء اور حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے وہ اخلاق عالیہ کا مکمل خلاصہ اور پیکر وہ جماعت بنتی ہے جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے. اور تو اخلاق انبیاء کا ایک خوبصورت اور سلیس ترجمہ اور اس کا ایک مکمل گلدستہ جس کی بنا پر انسانیت کا ایک طبقہ تمام انسانوں میں راج کرتا ہے، ان کے دلوں پر راج کرتا ہے، اور انسانیت کی تعریف اور انسانیت کی عظمت و شان کو جب بھی ذکر کیا جائے تو وہ طبقہ انسانیت کے تعارف کے لیے اولین قرار پاتا ہے، وہ حضرات صوفیہ کا طبقہ ہے، اور جس چیز کو وہ قبول کرتے ہیں وہ اخلاق کا زیور ہے. تو علم الاخلاق دراصل تصوف کا نام ہے، ان اچھائیوں کا نام ہے ان پاکیزہ عادات اور خصلتوں کا نام ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. انسان اپنے مرشد کے ذریعے نبی کی تعلیم کے ذریعے اس کو اجاگر کرتا ہے, اور اس کو اجاگر کر کے ان خصلتوں کی بنا پر انسان احسن تقویم قرار پاتا ہے, ان اچھائیوں کی بنا پر انسان رشک ملائکہ بن جاتا ہے, اور انہی اچھائیوں کی بنا پر انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی امانت توحید کا بار اس کے کاندھوں پر رکھا ہے. اور انسان جب ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ان عادات عالیہ اور نیک خصلتوں سے اپنی آپ کو کنارہ کرتا ہے اور خبیص اخلاق اپنے لیے گویا کہ لے لیتا ہے اور اخلاق رذیلہ اپنا لیتا ہے, تو پھر وہ قدروں سے گر جاتا ہے اور پھر اس کا شمار انسانوں کے جانوروں میں بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ کیا بنیادی ضروریات ہیں جو نماز پیدا کرنا چاہتی ہے, جو کلمہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جو عبادات پیدا کرنا چاہتی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو بات ذکر کی تھی کہ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا, کائنات کے اندر سب سے خوبصورت اور تمام تر خوبیوں کا اسے ایک آراستہ گلدستہ ہم نے بنایا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں, وہ انسان کی سعادتیں کیا ہیں؟ الحمدللہ گزشتہ کئی جمعے سے ہم اصلاح احوال کے حوالے سے, باطن کی تبدیلی کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے ان مبارک اقوال کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. اور یہ وہ بنیادی بات ہے, اس کو یہ کہہ کر نہ رد کر دیا جائے یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ وہ بنیادی بات ہے, اس کو سمجھے بغیر, اس کو اپنائے بغیر کلمے کی لذت زبان پر نہیں آ سکتی. انسان انسان نہیں بن سکتا, اس کے اندر روحانیت کا ایک رمق پیدا نہیں ہو سکتی, بلکہ انسان انسانوں میں کہاں, جانور بھی اس کو اپنی صف میں شمار کرتے ہوئے شرم اور آر محسوس کرتے ہیں. لیکن انسان اگر ان خصلتوں اور عادات جو اس کے اندر موجود ہے اس کو نکھار کر اپنے اندر لے آئے, تو پھر اس کی شان اور عظمت یہ ہو جاتی ہے کہ فرشتے اس کو اپنی صف میں کھڑا کرنے کے لیے اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. اس پر ہم نے اس نے اخلاق کے حوالے سے, جس کا ایک آسان ترجمہ آپ کے ذہنوں کے حوالے سے میں نے کیا, جو روز مرہ آپ سنتے رہتے ہیں, تصوف, وہ اس کا ایک آسان ترجمہ ہے. حضرات صوفیہ نے قرآن و سنت کی ان تمام باتوں کو بہت اچھی انداز میں ایکسپلین اور اس کی تعبیر کی ہے, اور میں نے ایک تعریف گزشتہ درس میں یہ بھی کی تھی. وقت ہمارے پاس جمعہ میں مختصر ہوتا ہے, لیکن بابرکت دن ہوتا ہے, مختصر بات بھی پورے ہفتے تک ہمارے ذہنوں اور دل پر گویا کہ راج کرتی ہے, اور ہمارے اندر نیک بننے کا, اچھا بننے کا, لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات اور برتاؤ کرنے کا وہ خیال ہمارے دلوں کے اندر اٹھتا ہے. گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے کچھ ٹریفک کے اصول بھی ذکر کیے تھے اور کچھ بول چال کے اصول بھی ذکر کیے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز پیدا کرنا چاہتی, عبادت بندے کو سب سے لے کر معاشرت تک لے جانی چاہتی ہے, اور اسلام عبادت کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ معاشرت کی وہ تمام نیکیاں اسے خدا کی عبادت کے ساتھ شامل کریں, اور خدا کی عبادت کا دعویٰ اسے معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بنا کر پیش کرے. تو یہ ایک اچھا سنگم ہے, ایک رابطہ ہے, چولی دامن کا ساتھ ہے مسجد اور معاشرت کا. جب مسجد اور معاشرت کے اندر تضاد آ جاتا ہے تو اس کو عبادت اور اسلام اور دین نہیں کہا جاتا. جب معاشرت, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر اور ہمارے روزمرہ کے مسجد سے بظاہر باہر کے معاملات جب وہ عبادت کی روح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اسی کو اسلام کہا جاتا ہے, اور ایسے شخص کو ہی مومن کامل قرار دیا جاتا ہے. اور میں نے ایک بات گزشتہ درس میں یہ بھی ذکر کر دی تھی, اس کے بعد میں ایک بہت اہم کلام کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ علم الاخلاق ایک برج ہے, ایک سپورٹ ہے, ایک واسطہ, ایک رابطہ, ایک برزخ ہے. کس کے درمیان؟ دل اور زبان کے درمیان. جب تک دل اور زبان کا سنگم نہ ہو, جب تک دل اور زبان میں ہم آہنگی نہ ہو, جب تک دل اور زبان میں تعلق نہ ہو, جب تک دل اور زبان میں رابطہ نہ ہو, ان میں یکسوئی پیدا نہ ہو, تو اخلاص پیدا نہیں ہوتا. ایمان اپنا رنگ نہیں چھوڑتا, ایمان اپنا ذائقہ نہیں چھوڑتا. تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو زبان کو دل تک لے جائے اور دل کی مٹھاس کو لا کر زبان تک پیش کرے؟ بس اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں, اسی کو علم الاخلاق کہتے ہیں. اخلاق تو یہ ہے نا کہ جناب سچ بولنا, امانت, عدل, نیکیاں, یہ اخلاق کے گوشے ہیں. لیکن اصلاً علم الاخلاق کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا. اس کی ایک تعریف تو ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ ایسی نیک خصلتیں, توجہ چاہتا ہوں, ایسی نیک عادات جو بلا تکلف انسان سے سرزد ہو جائے اسے اخلاق کہتے ہیں. مثال کے طور پر میرا جی آپ کو دیکھ کر ہنسنے کو نہیں چاہ رہا لیکن زبردستی میں ہنس رہا ہوں, تو یہ اخلاق نہیں ہے, اس کو خلق نہیں کہتے. خلق وہ کہتے ہیں جس کے پیچھے اندر سے تحریک ہو, اندر سے جس کے پیچھے جذبہ موجود ہو. تو جس عادت کے پیچھے پیچھے سے جذبہ موجود ہوتا ہے اس کو اخلاق کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں آنکھیں کھولیں اور دیکھیں, تو آپ آنکھیں کھول کر جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھنے میں آپ کو کوئی تکلف نہیں ہوتا, کوئی بوجھ اور بار نہیں ہوتا, بس آپ دیکھنا بلا کسی تکلف کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی نیک خصلت جب وہ بلا تکلف سرزد ہو جائے تو اس کو خلق کہتے ہیں. حضرت امام رازی نے اس کی یہی تعریف کی, حضرت امام غزالی نے اس کی یہی تعریف کی, امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر اس کی یہی تعریف کی ہے. تو یہ عادت پیدا کرنی ہے کہ اچھائیاں بلا تکلف آ جائیں. جیسا بھوک لگتی ہے تو ہاتھ بلا تکلف روٹی اور کھانے کی طرف بڑھ جاتا ہے, پیاس لگتی ہے تو بلا تکلف ہماری توجہ پانی کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو بس اس مثال کے تناظر میں, اس ایگزامپل میں آپ سمجھیے کہ بلا تکلف اور بغیر کسی جبر کے باطن کا مائل ہو جانا اپنی مراد کی طرف, اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اگر خیر کی طرف مائل ہوا تو اس کو اخلاق عالیہ یا اخلاق خیر کہتے ہیں, اور بری چیزوں کی طرف مائل ہوا تو اس کو اخلاق رذیلہ, اخلاق خبیثہ اور اخلاق ممنوعہ کہتے ہیں. لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ جس کی طرف انسان کا باطن بلا کسی تکلف کے راغب ہو جائے, چل پڑے, تو اس کو اخلاق کہتے ہیں. ہمارے ممبر و منبر پر ان باتوں کو چھوڑنے کی بنا پر بھی بہت بڑی فساد اور گویا کہ بہت بڑا تضاد لازم آیا. حضرات صوفی اپنے آستانوں پر اسی علم کے ذریعے بنیاد رکھتے تھے. مریدین کے اندر پہلے پیاس کو پیدا کرنے کے لیے اس ضرورت کو بتاتے تھے کہ نیک تو بننا ہے لیکن کن اصولوں پر بننا ہے. نماز نیکی کی علامت ہے, روزہ نیکی کی علامت ہے, داڑھی نیکی کی علامت ہے, امامہ پگڑی نیکی کی علامت ہے, اچھے لباس پہننا, صاف ستھرا رہنا نیکی کی علامت ہے, ماں باپ کے ساتھ ہمدردی, ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا, یہ نیکی کے افراد ہیں, یہ نیکی کی عادات ہیں, یہ نیکی کے تعارفی علامات ہیں. لیکن اس کی طرف دل بڑھے کیسا, کس طرح ہم بڑھے اس پر, تو پہلا سبق یہ ہے کہ ان عادات کو تو اپنانا ہے. یہ طبیعت بڑھے یا نہ بڑھے, نماز کو پڑھنا ہے. طبیعت راغب ہو یا نہ ہو, نماز کو تو پڑھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ طبیعت خود اس طرف بڑھے اور اس پیغام کے ذریعے جو اثر آنا ہے اس اثر کو بھی قبول کرے. اس کو علم التصوف کہتے ہیں اور اسی مرحلے کو علم الاخلاق کہتے ہیں. ابھی ایک اور طریقے سے میں نے گہرائی میں جا کر اس کی تعریف کی ہے. خیر اگر اس کی تعریف میں رکھیں گے تو پھر ایک جمعہ اور گزر جائے گا. بس یہ میں آسان سے آسان کر کے آپ کی ذہنوں کی, یعنی آپ یقیناً اہل علم ہیں, میرے بھائی ہیں, قدر والے ہیں, لیکن ان میں جو سادہ قسم کے مسلمان بیٹھے ہیں جو اس علمی مضبوطی کو بعد میں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب سمجھ میں نہیں آیا, تو میں یہ آسان سے آسان نیچے سے نیچے لے جا کر اس تعریف کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے. تو علم الاخلاق وہ مبارک خصلتیں ہیں. اخلاق جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ طبیعت کا کسی اپنی مراد کی طرف بڑھ جانا, خارج میں جو اس کی مراد ہے اس کی طرف بڑھ جانا, اور صرف بڑھنا نہیں, اس غرض سے بڑھنا کہ اس کے اثر کو بھی اپنے اندر لے لے, تو یہ علم الاخلاق ہے. اگر خیر ہے تو اس کو اخلاق خیر کہیں گے آپ, اخلاق عالیہ کہیں گے, اور کسی گندی چیز کی طرف, کسی بری خصلت کی طرف بڑھا تو اس کو اخلاق خبیثہ کہیں گے. لیکن چاہے وہ اخلاق عالیہ ہوں, کمالیہ ہوں یا اخلاق خبیثہ ہوں, اس میں ایک بات کامن ہے, وہ یہ کہ اس کی طرف کھچاؤ اندر سے ہو, اور صرف کھچاؤ نہ ہو بلکہ اس کے اثر کو مرتب کرنے کی, اس کے اثر کو اپنے اندر نفوذ کرنے کی, اس کے اثر کو اپنے اندر قبول کرنے کا کامل جذبہ, جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے تو اسی کو خلق کہتے ہیں. اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ جائے تو اس کو خلق نہیں کہتے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ خیر کی طرف بڑھ رہا ہے یا شر کی طرف بڑھ رہا ہے. تو علم الاخلاق کی اس تعریف کے بعد آپ نے یہ سمجھ لیا کہ علم الاخلاق یا خلق, اس کا آسان معنی تصوف, باخلاق آسان ترجمہ صوفی. تو چاہے اب اس تعبیری جملوں سے اگر آپ اس کو سمجھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ایسا رشتہ, ایسا علم ہے, ایسا سبجیکٹ ہے, اور ایسا گویا کہ ایک نصاب ہے, ایسا ایک مبارک روحانی سلیبر اور نصاب ہے کہ جس کے ذریعے زبان اور دل میں دوستی ہو جاتی ہے, انسان کو خود سے آشنائی ہو جاتی ہے, انسان کو خود سے تعارف ہو جاتا ہے. وہ علم جو خود سے انسان کو تعارف کراتا ہے اس کو علم تصوف کہتے ہیں, علم الاخلاق کہتے ہیں. جس کو اپنے آپ کا تعارف ہو جائے اسے باخلاق کہتے ہیں یا اسے صوفی کہتے ہیں. تو یہ اس کے مترادف معنی. اس پر بڑی خوبصورت بحث حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے کمال کے ساتھ کی, اور میں تو یوں کہوں گا ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے کہ متعدد کتابیں میں اس پر دیکھتا ہوں, شاہ صاحب نے حق ادا کیا, اور یقیناً اللہ رب العالمین انہیں ذہانت کا بادشاہ بنایا تھا. حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کا میں متن آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. کیا انسان ہے؟ کیا یہ انسان کو پڑھنے والے لوگ ہیں؟ یہ انسان کی تشخیص، یہ انسان کی تاریخ کو دیکھنے والے لوگ ہیں کہ انسان کیا ہے؟ یہ سات و زمین سات و آسمان میں وہ خوبی نہیں جو انسان کے اندر ہے، بلکہ سات و آسمانوں کے اندر جو مختلف جگہ پر چیدہ چیدہ فضیلتیں رکھی گئی تھی، چاند کی صورت میں، سورج کی صورت میں، ستاروں کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں، رنگوں رونائی کی صورت میں، بلندی کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، اور زمین میں جو چیدہ چیدہ خوبصورتی رکھی گئی تھی، سمندروں کی گہرائی کی صورت میں، سبزدار لالازار، ان تمام خوبیوں کو یکجا جہاں خدا نے کیا ہے وہ انسان میں کیا ہے. لیکن انسان جب ان خصلتوں کو چھوڑتا ہے تو ڈنگروں جانوروں سے گزر جاتا ہے، اور جب ان خصلتوں کو لیتا ہے تو سات و آسمان کی خوبیاں اس کے اندر ہے، وہ چلتا زمین پر ہے. اور حضرت اقبال نے کہا تھا کہ ہم سایہ جبریل امین ہے بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. تو اقبال نے بہت خوبصورت اشارہ اس طرف کیا تھا، اور ان اخلاق عالیہ کی طرف. حضرت اقبال ایک بڑی پیاری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ تصوف کا بڑا آسان ترجمہ انہوں نے، ہم یوں تو گانے بجانے میں اس بات کو گما دیتے ہیں، لیکن جتنے آسان انداز میں اور جتنے خوبصورت انداز میں یہ تعبیری جملے اقبال نے ذکر کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں فلسفہ شاہ ولی اللہ ہوں، یا فلسفہ سرکار غوث اعظم ہو، یا فلسفہ سیدنا امام غزالی ہو، اس کو حضرت اقبال نے خوب سمجھا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی نظم کے اندر انسان کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی تھی کہ ہر لحظہ مومن کی. وقت رہے گا تو انشاءاللہ ان اشعار کو میں تصوف کے رنگ میں لا کر اس کی تشریح کروں گا کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ جو کردار ہے یہ انہی اخلاق عالیہ کا مظہر ہے جسے علم الاخلاق کہا جاتا ہے، علم تصوف کہا جاتا ہے. اور انسان پھر اس زمین اور آسمان کی تمام خوبیوں کا جب متحمل ہے، اور جب ان اخلاق عالیہ کو اور اپنی اصل کامیابی کو جب انسان اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا ذکر بھی نرالا ہو جاتا ہے، اس کی یاد بھی نرالی ہو جاتی ہے، اس کی یاد کو بھی بقا ہو جاتی ہے، اور یہ ساری کائنات کے لیے رب کا ایسا مبارک نمائندہ بنتا ہے. اس کو حضرت اقبال آگے چل کر کہتے ہیں کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ ہے مومن کی شان. تو یہاں پر انہوں نے سات و زمین اور آسمان کے ان تمام رازوں کو بیان کر کے جمع کر کے بتایا کہ انسان کے اندر کمال کیا ہوتا ہے، یعنی جو خیر کی طرف آ رہے ہیں ان کے لیے وہ کتنا شفیق ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے شر کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے کتنا زبردست ہو جاتا ہے. پھر اس کو جوڑ کر دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. پھر اس کو آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اس کی صفات کو اور کھول کر بیان کرتے ہیں کہ ٹھنڈک حضرت عمر کو سامنے رکھیں، حضرت صدیق اکبر کو سامنے رکھیں، حضرت عثمان غنی کی پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھیں، مولا علی کی جرت و شجاعت کو سامنے رکھیں، امام حسین کا یزید سے ٹکرا جانا اور یزیدیت کو گرا دینا، اس کو سامنے رکھ کر اب اقبال کو سنیے کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ ہے مومن کی شان. تو یہ اخلاق عالیہ کا بڑا خوبصورت ترجمہ انہوں نے اپنی سے نظم کے اندر پرو دیا ہے. اس کی تشریح کی ضرورت ہے، لیکن پہلے اس کے ماخذ کی طرف ہم چلتے ہیں. حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت. یہ وہ لوگ ہیں جو نباز ہے، گورا تو بعد میں ان سے چراتا ہے اور پھر علم نفسیات کو مرتب کرتا ہے. اصل میں یہی وہ علماء جس طرح کے آج کل کا چینل چلتا ہے اس سے ہم بڑی معرفت لکھتے ہیں نیشنل جیوگرافک، اور باقاعدہ پریکٹیکل طور پر وہ ایک ایک جانور کے بارے میں بتاتا ہے. آج سے 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے علامہ دمیری علیہ رحمہ، اور مسلمانوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے حیات الحیوان لکھی ہے. آج جس چیز کو گورا فلما کر نیشنل جیوگرافی کے ڈسکوری پر دکھا رہا ہے اس کو بغیر کسی اسباب و ذرائع کے ہمارے علماء کا اتنا مطالعہ انسانیت پر تھا کہ حیات الحیوان اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. وہ پوری کتاب اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے. ایک ایک جانور سے متعلق، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہر جانور کا تعارف ہے، اس کی نسل کا تعارف ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے مرتا ہے، کیا چیز پسند ہے، اس سے کیا فائدہ آپ کو پہنچے گا، اس سے کیا نقصان پہنچے گا. جو آج گورا فلما کر دکھا رہا ہے، صدیوں پہلے، صدیوں کئی 100 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے انسانیت کا اور کائنات کا تعارف کر کے اسے اس زمانے میں، گویا کہ یہ پرنٹ میڈیا تھا نہیں، اس لیے قلم و تحریر کا زمانہ تھا، آپ نے ساری چیزوں کو تحریر کے جامع میں پہنا دیا. تو گویا کہ اسلامی فلاسفر ہیں، حضرت امام غزالی ہیں، حضرت امام راضی ہیں، سرکار غوث اعظم ہیں، حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو متاخرین میں اسلامی فلاسفر میں سب سے بڑا نام ہے. انہوں نے انسانیت کی جو تعبیر اور تشخیص بیان کی ہے حضرت گرامی، ایسا کسی نے نہیں بیان کیا. اور ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، بڑے مزے کی بات ہے عقیدے کے حوالے سے. دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی، یہ خوش ملا نہیں ہے، یہ خوش ملا نہیں ہے جو لٹھ لے کر ہر ایک کو کافر بنا رہے ہیں، جو چھرا لے کر ہر ایک کی گردن کاٹ رہے ہیں، جو اپنے مقصد کے لیے جہاد کو کبھی مٹھائی کر بھی اس کو جناب زہر بنا رہے ہوں. نہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو پڑھتے ہیں، انسانیت کے نباز ہیں، انسانیت کے معالج ہیں. اور جو انسانیت کا معالج ہوتا ہے وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ کر دیکھیے آپ، ان کی زبان سے نبی کے لیے کبھی گھٹیا الفاظ نہیں نکلتے. یہ کہتے ہیں جب انسان میں خدا نے یہ کمال رکھا ہے تو نبی میں کتنا کمال رکھا ہوگا. یہی بات امام غزالی لکھتے ہیں، انبیاء کی گستاخی ہمیشہ خشک ملا کرتا ہے. جو ملا ممبر پر بیٹھ کر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر فخر سمجھتا ہے حضور کے علم کا مذاق اڑانا، حضور کو عام بشر و عام انسانوں کی صف میں لانے کی، اس کے علم کی سب سے بڑی سائی، اس کے علم کی سب سے بڑی جستجو، اس کی بگڑی ہوئی توحید کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ایک عام انسان ثابت کرو. لیکن جنہوں نے انسانوں کو سمجھا وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی وسعت کی حدیں ختم ہوتی ہیں، وہیں سے پائے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. یہی بات حجت اللہ البالغہ میں امام حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی نے لکھی ہے، یہی بات احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی نے لکھی ہے، یہی بات سرکار غوث اعظم نے لکھی ہے، یہی بات امام راغب اصفہانی نے ذریعہ فی مکارم اخلاق الشریعہ ان کے اندر لکھی ہے. تو مختصر یہ، جس نے انسان کو پڑھا وہ نبی پاک کا اتنا عاشق ہوا، اس نے دیکھا کہ حضور کے جسم سے جھڑنے والے ذروں کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، تو اس کمال اور انسان کامل کی کیا شان ہوگی، ان کی عظمت و رفتوں کا کیا کمال ہوگا. تو یہ ایک عظیم محبت والا لطیفہ، لطیفہ وہ نہیں جس کو آپ جوک کہتے ہیں، یہ وہ لطیفہ ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، جس کو تصوف کی دنیا میں لطیفہ کہا جاتا ہے، کہ ایسا عرفان جو دلوں کے اندر ہدایت کو دعوت دے. تو یہ مبارک لطیفہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں بتایا گیا کہ جس نے انسان کو سمجھ لیا وہ یقیناً مصطفیٰ کو سمجھ لے گا، اور جس نے مصطفیٰ تک جس کی رسائی ہو گئی وہ خدا کو جان لے گا. اب آئیے حضرت شاہ ولی اللہ کتنی پیاری بات اور کتنی بڑی بات کر گزرتے ہیں، میں ان کا متن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور وقت اختتام کی طرف ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ انسان میں ایک بہت بڑا کمال ودیت کیا گیا ہے. میں متن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی. فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ انسان میں ایک بہت بڑا کمال ودیت کیا گیا، یعنی داخل کیا گیا، شامل کیا گیا ہے انسان میں ایک بہت بڑا کمال. یہ آپ کو آپ کا پتہ بتا رہے ہیں، آپ ہیں کیا یہ بتا رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر تشخیص کے وقت بتاتا ہے نا کہ کولیسٹرول کہاں تک پہنچا، بلڈ پریشر کہاں تک پہنچا، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی نفسیات کیا ہے، کس چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے، کس پتے کو کھانے سے، کس سبزی کو کھانے سے، کس دال کو کھانے سے، کیسا گوشت کھانے سے. تو تشخیص کے الگ الگ معائنے ہوتے ہیں، ایک دوائی دیتا ہے، ایک مزاج کو سمجھاتا نہ یہ نہ کھائیں، اس سے آپ کو الرجک ہو گئی ہے، اس سے آپ کو فلاں بیماری لگ گئی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو روحانیت کے معالج ہیں، یہ آپ کو روحانیت کا پتہ دیتے ہیں کہ انسان جو ظاہر اور باطن کا نمونہ ہے، یہ دنیا بھر کے ڈاکٹر آپ کے جسم کی تشخیص کرتے ہیں، یہ وہ معالج ہیں جو روح کی تشخیص کرتے ہیں. اور روح کی تشخیص جسم کے مقابلے میں کروڑ ہا گنا مشکل ہے، لیکن خدا ان جیسے لوگوں پر اس کو آسان کر دیتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی فرماتے ہیں یہ واضح ہے کہ انسان میں ایک بہت بڑا کمال داخل کیا گیا، جس کا تقاضا اس کی صورت نوعیہ کرتی ہے، یعنی انسان جس حیثیت اور صورت کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک کمال موجود ہے جس کی بنا پر وہ انسان ہے. اس کے دو کان، دو آنکھیں، ایک ناک، دو ہاتھ، ٹانگ بھاگتا ہے، اس وجہ سے تھوڑی انسان ہے. یہ کمال تو اللہ نے جانوروں میں، ٹانگیں کسی صورت میں رکھی، بھلے چار رکھی ہیں، کسی جانور میں دو ہی رکھی ہیں، دوڑنے کی طاقت اس سے زیادہ رکھیے، کان اس سے زیادہ لمبے رکھیں، کسی کے کان اس سے زیادہ چھوٹے رکھیں، کسی کے کان اسی طرح رکھیں، کسی کی بنائی میں جانور کی بنائی انسان سے زیادہ تیز رکھی ہے. لیکن جس کی بنا پر انسان کمال ہوا ہے وہ جسم کی وجہ سے نہیں، وہ اس کے باطن کی وجہ سے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حق ودیت کیا ہے. ہاں آپ کہیں گے کہ آپ انسان کے جسم کو کمال نہیں مانتے، میں نے کہا نہیں، وہ ثانوی طور پر مانتا ہوں، اصل کمال اس کے باطن کا ہے. انسان کے ہاتھ یقیناً با کمال ہے، انسان کا چہرہ یقیناً با کمال ہے، انسان کی صورت و سیرت کا ہر گوشہ یقیناً با کمال ہے، لیکن بعد میں ہے، اصل کمال اس کے اندر ہے. اب یہ اندر کا کمال جب اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو وہ کن باذن اللہ کہہ کے مردے زندہ کر دیتا ہے. جب یہ اندر کا کمال اس کی زبان پر آ جاتا ہے تو خدا کہتا ہے بولتا زبان اس کی ہلتی ہے، بولتا میں ہوں. جب یہ اندر کا کمال اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے خدا کہتا ہے آنکھیں وہ کھولتا ہے، دیکھتا میں ہوں. جب یہ اندر کا کمال اس کے پاؤں میں آ جاتا ہے، فرمایا چلتا وہ ہے لیکن دوڑاتا میں ہوں، فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، فکنت رجلہ الذی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ویدہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، التی یبطش بہا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ کمال جو اہل اللہ کے اندر آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جسم کی خاصیت نہیں ہوتی ہے، یہ روح اتر کر آنکھوں میں بس جاتی ہے، اور وہ کمال آ جاتا ہے کہ جب ان اخلاق عالیہ کو لے کر وہ رب کی جانب سے محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، جلدی سے میں پڑھتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کا متن، زندگی رہی انشاءاللہ میں حج سے لوٹ کر آیا تو انشاءاللہ پھر یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ یہ واضح، اردو سمجھ رہے ہیں آپ، بڑی قیمتی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ اپنی جگہ پر، یہ بہت بڑی نصیحت ہے، سنیے اصل خطبہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ واضح رہے کہ انسان میں ایک بہت بڑا کمال ہے جس کا تقاضا، یعنی انسان کی ہیت اور صورت کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، یعنی یہ کمال جب اندر جاتا ہے جب اس کی صورت انسان کہلاتی ہے، ورنہ تو نمرود بھی تو انسان ہی تھا لیکن کوئی اس کو انسان کہنا انسانیت کو گالی ہے، یزید بھی تو انسان تھا لیکن اس کو انسان کہنا انسانیت کی گالی ہے، لیکن حسین کو امام انسان کہنا یہ انسانیت کی سب سے خوبصورت تعریف ہے، سیدنا صدیق اکبر کو انسان کہنا یہ انسانیت کا خوبصورت ترجمہ ہے۔ اسی بات کو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اصل انسان وہ ہے جس میں یہ کمال آ جائے، اور وہ کمال کیا فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اس میں یہ عظیم الشان کمال موجود ہو جس سے وہ تمام مخلوق کو اللہ نے محروم کیا ہے، اور اسی کا نام سعادت حقیقی ہے۔ آگے چل کر شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے دراصل انسان کے اندر دو قوتیں رکھی گئی ہیں، ایک قوت بہیمیت اور قوت ملکیت، شیطانی قوت اور فرشتے کی قوت۔ فرمایا جب انسان کی خواہشات، اس کی عقل کامل، اس کی عقل کامل، عقل کامل وہ جو عقل شریعت سے رہنمائی لے، جب انسان کی خواہشات عقل کامل کے نیچے آ جاتی ہے پھر جو فضیلت پائی جاتی اس کو سعادت کہتے ہیں۔ یہ تشریح طلب ہے لیکن آپ اس کو سنتے چلیں۔ فرما سعادت حقیقی کیسے ملتی ہے؟ فرما عبادت الہی سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ سعادت حقیقی عبادت الہی کا نام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے ذریعے انسان کو اپنی ہمت کی غایت صرف تہذیب نفس کو بنانا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ اگر وہ ایک کمال کو پائے تو ساری توجہ اپنی خواہشات کو اعتدال میں طرف لانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس مرتبے پر پہنچے جس کو میں نے ذکر کیا ہے تو اپنی خواہشات کو ذرا اعتدال دے، اور نفس کو ان کیفیتوں سے مزین کرے، خواہشات کو ان کیفیتوں سے آراستہ کرے، مزین کرے جو فرشتوں سے ملتی جلتی ہے، جو ملائے اعلیٰ سے ملتی جلتی ہے، جن کی وجہ سے اس پر عالم ملکوت کے فیضان کی بارش ہوگی۔ یعنی جس وقت اس کی خصلتیں فرشتوں کی خصلتوں سے مماثل ہوگی تو وہ زمین پر بیٹھا ہوگا لیکن فرشتوں کے اکرام کی بارشیں اس پر ہوا کرے گی، یعنی وہ خصلتیں جو فرشتوں کے اندر موجود ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو انسان سے چار باتیں ظاہر ہوتی ہیں، صبر، فرماتے ہیں صبر، پارسائی، عفت، صبر، عفت، شجاعت اور عدل۔ یعنی صبر، یہ تشریح طلب ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا صبر، عفت، پارسائی، شرم اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، شجاعت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کہاں پر دلیری دکھانی ہے اور کہاں پر دلیر ہونے کے باوجود سر جھکا دینا ہے، یہ تمیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، عدل جب اس کے اندر توازن آتا ہے اپنے خواہشات کو پیدا کرنے کا، تو فرمایا یہ اصل وہ سعادتیں جو کھل کے سامنے آتی ہے۔ پھر آخری بات یہاں پر سن لیجئے، فرمایا یہ چار چیزیں جو صبر ہے اور جو شجاعت ہے اور جو عفت و شرم ہے اور جو عدل ہے، یہ کس چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے پہلے چند چیزوں کا بیج لگانا پڑتا ہے، اور پھر گھوم کر بات ہمارے اسی جمعے کی بات پر آ گئی، اور وہ بیج اصل تین چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ سچائی کو اپنانے سے ہوتا ہے، وہ امانت کو اپنانے سے ہوتا ہے، اور عدل کو اپنانے سے ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ اپنے کاروبار میں سچ بولنا شروع کرے، چاہے وہ اپنے بیوی سے، بچوں سے سچ بولنا شروع کرے، بس سچ کی وہ بنیاد رکھ دے، سچ کی وہ بنیاد رکھ دے، اور سچ کی بنیاد رکھ کر اپنی زندگی کو شروع کرے۔ جب سچائی سے اسے محبت ہوگی اور سچ بولنا جب اس کے اندر آسان ہونا شروع ہو جائے گا تو سچ کا نتیجہ صبر اس کے اندر مرتب ہونا شروع ہوگا۔ اور فرمایا امانت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی، اگر کسی کی چوری کی ہے لوٹائے، ہمت کرے، بڑھے آگے، اگر اخلاق کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اس چوری کو کرنے کے بعد، کسی کی خیانت کرنے کے بعد اپنے سینے پر بوجھ وہ محسوس کرتا ہے، اس کو آسان کر کے، اور اس جو مال کو لے کر وہ سمجھتا تھا کہ مجھے زیادہ فائدہ پہنچے گا، اس سے زیادہ اگر ٹھنڈک چاہتا ہے تو تھوڑی ہمت کرے، جھوٹ کو چھوڑے اور سچ بولنے میں ہمت کرے، خیانت کو چھوڑے امانت میں ہمت کرے، پھر وہ عنقریب دیکھے گا کہ اس کے اندر خدا نے کتنی وسعت رکھی ہے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ خدا اس سے کس طرح بات کرتا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ دل کے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا تو بڑھتا نہیں ہے، تو نے حد لگا دی ہے، تو نے تارے لگا دیے ہیں، ہمت کر، آج ہی وعدہ کر، دن میں اگر تو 24 گھنٹہ جھوٹ بولتا ہے تو وعدہ کر کہ توبہ کر، اگر ہمت نہیں بنتی تو کچھ دیر سے ہمت کر کہ اپنے لیے 1 گھنٹہ تو سچ بولے گا، اور 1 گھنٹے پر اگر اس کو کنٹرول ہو گیا تو دوسرے دن وہ ہمت کرے کہ دوسرے 2 گھنٹہ گویا کہ سچ بولے گا، 3 گھنٹہ سچ بولے گا۔ فرمایا عملی ایکسرسائز کر، جس وقت سچ بولنا تیرا خو بن جائے اور تو سچ بولنے کا خوگر ہو جائے، سچ بولنا تیری خصلت ہو جائے، سچ بولنا تیری عادت ہو جائے، سچ بولنا تیرے لیے ایسا ہو جائے جیسے پیاس میں پانی کو طلب کرنا، پھر تو دیکھے گا انسان احسن تقویم کیسا، پھر دیکھے گا کہ تو انسان میں کمال کیسا ہے۔ اور میرے دوستو یقیناً حقیقت یہ ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے عملی جامع ملانے کی کوشش عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں سچ کی تعریف امام راغب اصفہانی نے بڑی خوبصورت کی ہے المفردات کے اندر، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں، اور امام راغب نے اپنی کتاب الزریعہ کے اندر، جس کے لیے ہمیں سچ پر عمل کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اور سچ کی طرف بڑھنا جو ہمارے لیے بڑی گھٹن، سچ بولیں گے مارے جائیں گے، سچ بولیں گے یہ ہو جائیں گے۔ لیکن وقت میرا گویا کہ ختم ہو گیا، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ درس اگر جاری رہا تو پھر اس کو تھوڑا آسان کریں گے کہ عملی طور پر ہم سچ کیسے بولنے لگیں، عملی طور پر ہم امانت کو ادا کرنا ہمارے لیے کیسے آسان ہو سکے گا، عملی طور پر ہم اپنے اوپر عدل کیسے کر سکیں گے، اور وہ جو باطل بت ہم نے خامخواہ تصورات کے بنائے، نہیں سچ بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، تو اس کو کیسے گرایا جائے، اور عملی طور پر، فکری طور پر، اور اپنے سوچ کے طور پر کیسے اپنے آپ کو باہمت کریں کہ ہم سچ بولنے میں اتنے مضبوط ہو جائیں، اور جتنا اس وقت سچ بولنے میں ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے اسی طرح ہم اخلاق میں اتنے بڑھ جائیں کہ پھر سچ بولنے، جھوٹ بولنے سے دل بیزار ہو جائے اور جھوٹ بولنے سے ایسا ڈر لگے جیسا ابھی سچ بولنے سے لگ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ان بزرگوں کا نام لیا ہے، ان ہستیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے اندر موجود جو اخلاق کے جواہر ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر میں، ہمارے باطن میں، اور عملی اور اخلاصی جامعے کے اندر اللہ رب العالمین مرتب کرے، اور احسن تقویم ہونا، انسان کا انسان ہونا جو سب سے بڑی خوبی ہے، اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اس کی آشنائی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔